أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کی فضل سے دو سورتیں مکمل بھی ہیں, سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر, اور اس وقت سورہ نحل میں ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ 14ویں پارے میں واقع سورت نمبر 16 ہے, 16ویں سورت ہے یہ, اور 14ویں پارے میں یہ سورت آتی ہے. اس سورت کا نام نحل, شہد کی مکھی, اس کا نام یہ رکھا گیا, لیکن اس کا موضوع یا اس پر بحث یا اس پر تفصیلی گفتگو اس صورت میں نہیں ہے. ہاں, بیچ میں تذکرہ ضرور آتا ہے, اور وہ آیت کہ وأوحى ربك إلى النحل, تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ جنگلوں میں پہاڑوں میں وہ اپنا گھر بنائیں, اور شہد وغیرہ کی تفصیلات کچھ آتی ہیں دو تین آیتوں میں, تو اس سے اس لفظ کو نکال کر صورت کا نام بنا دیا گیا. یہ سورت بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا. پیارے نبی اور آپ کے صحابہ اکرام کو نہ صرف استہزاء, مذاق, طنز, طانے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جسمانی اذیتیں بھی دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اسی لیے ان سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑ میں رکھا, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر, سورہ نحل, اس لیے کہ ان تمام صورتوں کا رنگ ایک ہے, مزاج ایک ہے, ان سب کا موضوع ایک ہے, ان سب کے اندر گفتگو ایک ہے, بلکہ ان سب کا انداز بیان بھی ایک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کو سورہ ہجر کے بعد رکھا ہے. اس کا جو ربط ہے پچھلی صورت سے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا, آپ کو یہ تسکین اور تسلی دی کہ آپ اطمینان رکھیں, یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں, ان سب کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے, آپ ان کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کیجئے, نمٹنا ان سے, انہیں پکڑنا اور عذاب کی گرفت میں لے آنا یہ ہمارا کام ہے, ہمارے اوپر چھوڑ دیں, ہم کافی ہیں اس کے لیے, کفینا کا ہم کافی ہیں اس معاملے میں, ہم پر چھوڑ دیں, باقی سب ہم کب دیکھ لیں گے. چونکہ گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی, اس لیے اب اسی سے گویا کہ بغیر کسی وقفے کے, جب بغیر کسی مضمون کے کٹنے کے اور بے جوڑ ہونے کے, کنٹینیویشن پایا جاتا ہے. کل جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے آج بات شروع ہوتی ہے کہ کشمکش کے معاملے میں یہ سارے مرحلے آئیں گے, آپ اطمینان رکھیں, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ضرور صادر ہو کر رہے گا, اور قوموں کو وہ مہلت دیتا ہے, اس کے بعد اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد قوموں کو پکڑ لیتا ہے. تو اس سورت کی شروعات ہوتی عطا امر اللہ, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا, امر الہی صادر ہو چکا ہے. یہ صیغہ ماضی میں ہے, حالانکہ اس وقت قریش پر کوئی عذاب نہیں آیا تھا, قریش نیست و نابود نہیں کر دیے گئے, ان پر کوئی آسمانی اور زمینی بلا نہیں آئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے صیغہ جو استعمال کیا ہے, جو ٹینس استعمال کیا ہے, وہ پاسٹ ٹینس ہے, ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ صادر ہو گیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کا آنا خود ایک فیصلہ ہے کسی قوم کے لیے. کسی بھی قوم کے اندر جب کوئی نبی آتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ ہونے کے لیے قریب ہو جاتا ہے, یا تو وہ قوم اس رسول پر ایمان لے آئے اور نجات پا جائے, یا پھر وہ قوم اس رسول کا انکار کرے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے زد میں آ جائے, یہ گویا کہ فیصلہ ہو جاتا ہے. تو رسول کا آنا خود فیصلہ ہوتا ہے, رسول ایک کسوٹی ہے, رسول ایک حجت ہے, رسول کے آنے کے بعد اب کوئی مہلت باقی نہیں رہ جاتی, یا تو وہ رسول پر ایمان لائیں اور نجات پائیں, یا پھر رسول کے ہاتھوں اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں, یا پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے, تین میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے. فلا تستعجلوه, جلدی نہ کرو. قریش کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں, جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی بہت چہیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ان سے ربط ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں, کتاب آتی ہے, ساری باتیں اگر ہوتی ہیں, تو خوشحال زندگی ان کو بسر کرنی چاہیے تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کنگال ہیں، قلاش ہیں اور غریب قسم کے لوگ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہیں، ہمارے شفیع، ہمارے شرکا، جن جن بزرگوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جو خدا کے پاس ہمارے لیے شفاعت کریں گے، اور ان کے وسیلے کے بغیر خدا تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوگا، تو ان بزرگوں سے ہم توقع رکھتے ہیں، اور انہیں کا یہ فضل ہے اور ان کی عنایات ہیں کہ ہم کو دنیا میں عزت کی زندگی ملی ہے، مال و دولت، ثروت، عزت، جاہ، حشمت، جلال، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو دنیا کی خوشحالی ملی ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ نہ سمجھو، جلدی نہ مچاؤ، عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اس میں کوئی اجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں یہ جو دنیا کی نعمتیں مال و دولت عطا ہوئی ہیں یہ کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ناراض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اس شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہی پروردگار ہے جو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے اس بندے پر جسے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے، ینزل الملائکۃ بالروحی، روح سے مراد، ایک روح سے مراد وہ جسے آتما ہم کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں جب پہنچیں گے تو وہاں گفتگو کریں گے، روح بمانا آتما، یہ انسان کے اندرونی روح، یہاں روح سے مراد وحی ہے۔ اس وحی کو روح اس لیے کہا گیا کہ جیسے جسمانی زندگی اور حیات کے لیے انسانی زندگی کے اندر روح چاہیے، جسمانی زندگی کے لیے روح چاہیے، اسی طرح قلبی زندگی کے لیے وحی چاہیے، وحی، وحی کی تعلیمات، اللہ کی کتاب کے بغیر یہ دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کی زندگی اچاٹ ہو جاتی ہے، روحانی زندگی مردہ ہو جاتی ہے، اس لیے روح کا لفظ استعمال ہوا وحی کے لیے، وحی سے مراد یہ کتاب الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے، یہ ہر کس و ناکس کے پاس فرشتے نہیں آتے، جیسے کہ کل بھی معلوم ہوا اور آگے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ قریش کے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو، تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے تو ذرا بتاؤ کہ ہمارے پاس بھی فرشتے آئے، تو جواب یہ دیا گیا کہ ہر کس و ناکس کے پاس فرشتے آیا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کرتا ہے، جو اس کے قابل ہوتے ہیں، ان کے پاس ملائکہ روح لے کر، وحی لے کر، کتاب لے کر آ موجود ہوتے ہیں، اور یہ کتاب نازل کرنے کی غرض اور اس کی غایت یہ ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا، لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو ڈرا دینا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور الہ نہیں، اور اسی کا تقویٰ لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ اس طرح سے اجلت مچانا، یہ جلدی مچانا، یہ عذاب کے لیے گویا کہ اللہ کے رسول کو چیلنج کرتے رہنا، یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ اس کائنات پر اگر نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات حق پر بنایا گیا ہے، یہ کارخانہ ہے، کائنات بالکل حق پر مبنی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق پر پیدا کیا، یعنی آسمان و زمین کو ایک مقصد کے تحت، ایک غایت کے تحت بنایا ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے، بازی چاہے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھلونا نہیں ہے، یہ دنیا، اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت بنائی، انسان کو بھی ایک مقصد کے تحت بنایا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں اٹھا کھڑا کریں اور ان کے اعمال کے بارے میں ان سے باس پرس ہو، یہ اصل میں غایت ہے۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کیسے حق پر قائم کیا ہے؟ تعالیٰ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو شرک لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی پیاری صورتیں، آیتیں آتی ہیں کہ انسان کو غور و فکر کی طرف متوجہ کرنے والی آیتیں، انسان کو سوچ سمجھ کی طرف ابھارنے والی آیتیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کے ربوبیت، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی جود و سخا پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے، اگر مومن اور اگر انسان نگاہ دوڑائے تو اس کائنات کا پتہ پتہ، اس کائنات کا پتہ پتہ ایک بہت بڑا دفتر ہے خدا تعالیٰ کی حکمت اور ربوبیت کو بیان کرنے میں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک یہاں کے ایک بہت بڑے سوامی جی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، غیر مسلم ہیں لیکن موحد ہیں، توحید پرست ہیں، شرک نہیں کرتے، غیر مسلم سوامی جی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا ایک مرتبہ کہ مسلمانوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو مل جل کر اس ملک سے شرک کو مٹانے کے لیے کام کرنا چاہیے، شرک سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی برائی ہے اس ملک کے اندر، سوامی جی نے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں میں اور ہمارے درمیان صرف فرق اتنا ہے، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، اس کا کہنا ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہا ہے، کائنات کا پتہ پتہ، بوٹا بوٹا کائنات کا خدا تعالیٰ کی حکمت، اس کی ربوبیت، اس کی شان کی طرف توجہ دلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اب کائنات کا پورا دفتر کھولا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی، اب دس گویا کہ بڑی بڑی خدا تعالیٰ کی صنائع کی طرف، اس کے کریشن کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، دس بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ خلق الانسان من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر مادے سے، ایک گندے پانی سے، پانی کے گندے بوند سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز فرمایا. لیکن کمال یہ ہے کہ گندے بوند سے، ایک نجس پانی سے، ایک حقیر مادے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس مادے کو ایسے ڈیولپ کرتا ہے، اس کے اندر ایسے ایولیوشن، اس کا پروسیس پیدا کرتا ہے کہ یہ حقیر مادہ، یہ گندا پانی، یہ چھوٹی سی بوند آگے بڑھ کر ایک زبردست عقیل، صاحب فکر، صاحب فراست، صاحب استدلال کی شکل میں انسان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. پیدا ہوا خصیم مبین، دو معنی ہے. ایک معنی تو علماء نے یہ لکھا کہ انسان گندے پانی سے پیدا ہو کر جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ انسان کی مذمت ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس میں انسان کی مذمت کی بجائے انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اس کی پیدائش ایک حقیر پانی سے، اس کا مقام ایک گندا مقام، وہ آتا ہے دنیا میں جب گندے مقام سے آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال، اس کی ربوبیت، اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسے گندے پانی کو وہ اتنا ڈیولپ کرتا ہے کہ اس انسان کے اندر عقل، صلاحیت، استدلال، ذیب، بحث اور نزاع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی. فائدہ ہوا قسیم و مبین، وہ گویا کہ جھگڑالو بن کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلائل دینے کے قابل ہو جاتا ہے، حجت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. شروعات اس کی حقیر پانی سے ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کیسی عظیم الشان، گویا کہ سمجھنے کے لیے اس کی ربوبیت ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق پر اس نے پوری کائنات کو قائم کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا، اور یہ اس وجہ سے بھی کفار و مشرکین کو بار بار بتایا گیا کہ ان کو خدا تعالیٰ کا دوبارہ پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، یہ محال نظر آتا تھا ان کو. تو قرآن نے بار بار بتایا کہ جس پروردگار نے ایک گندے پانی سے ایک انسان پیدا کیا، اسی انسان کو دوبارہ زیرکس کاپی تیار کرنا کتنا کون سا مشکل کام ہے. جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو ویسے ہی انسان کو قیامت کے دن پیدا کرنا آسان ہے، جبکہ گندے بوند کو انسان میں ڈیولپ کرنا یہ مشکل کام ہے، یہ پروسیس ہے. تو جب اس نے ایک مشکل پروسیس کو عمل میں لایا ہے تو ایک آسان کام کیوں نہیں کر سکتا. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ ایذا کنا عظاما نخرہ، یہ کہتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد بھی ہم واپس پلٹائے جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی. تو قرآن کہتا ہے کیوں نہیں، جبکہ اس نے گندے پانی سے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرنا یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ قدرت الہی کی کرشمہ سازی ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی گویا کہ اس کا کمال ہے کہ وہ اس طرح سے انسان کو قابل بنا کر پیدا کر دیتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کے احسانات اور کائنات میں بکری ہوئی نشانیوں میں سے دوسری نشانی، والانعام خلقھا، اس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے. جانوروں کا ایک سلسلہ ہے، اور جانوروں سے کیا فوائد پیدا حاصل ہوتے ہیں قرآن نے بتایا، لکم فیھا دفء، جانوروں سے تمہارے لیے گرمی کے کپڑے پیدا ہوتے ہیں. اونٹ کے بال سے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور وانی بڑی آمبر تو ہے ہی ٹیننگ انڈسٹری کا شہر، تو یہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ اون سے اور بالوں سے اور لیدر سے کس طرح سے گرم کپڑے تیار کیے جاتے ہیں. لکم فیھا دفء، تمہارے لیے اس میں وارم کلوتھنگ پایا جاتا ہے، وارم روبس بنائے جاتے ہیں، گرم کپڑے اور گرم قالین، گرم جو ہے چادریں، یہ ساری چیزیں بنانے کے قابل اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کر دی. کہا کہ والانعام خلقھا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، اور جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے چھ فائدے بیان کیے اس صورت میں. یہ ساری نعمتیں ہیں اس کی، اس نے ہمارے لیے مسخر کیا، اس نے ہمارے لیے ان سب سے یہ فوائد پیدا کیے. فائدہ نمبر یہ کہ ہے کہ لکم فیھا دفء، اس میں تمہارے لیے گویا کہ گرم کپڑے تیار ہوتے ہیں. ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، ان فائدوں کی طرف آگے اشارہ آ رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ومن ھا تاکلون، اور انہیں تم کھاتے ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک ایک جانور کا ایک ایک مزہ الگ رکھا اس نے، اس کے اندر ایک ایک خاص قسم کی لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی. آدمی اونٹ کھائے الگ، گائے کھائے اس کا مزہ الگ، بکری کھائے، بھیڑ کھائے، ان سب کا مزہ الگ الگ رکھا، اور مختلف علاقوں میں مختلف جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور یہ انسان کی غذا کا سامان فراہم کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ لاکھوں لاکھ جانور، بیل اور بھیڑ کٹتے رہتے ہیں دن بھر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے رہتا ہے، انسانوں کی روزی روٹی کا کیسے وہ انتظام کرتا ہے. ومنھا تاکلون ولکم فیھا جمال، یہ خاص نقطہ ہے، یہ وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال بھی ہے. یہ گویا کہ کوئی مادی فائدہ نہیں ہے، حسن و جمال. باقی اگر انسان کے اندر ذوق ہے، لطیف احساسات ہو، بے ذوق آدمی کرے تو کوئی جمال نہیں ہے، لیکن باذوق آدمی دیکھے گا تو جانوروں کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا. کوئی آدمی اگر زو چلا جائے اور ہر بار جاتا رہے زو، کبھی بھی وہ تھکے گا نہیں، کبھی اس کا دل اچاٹ نہیں ہوگا. ہر ٹائم جب وہ جائے گا جانوروں کو دیکھے گا تو اس کے اندر اس کے لیے ایک جمال کا سامان پایا جاتا ہے. امام غزالی نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب آنکھ دیا تو ذوق جمال کی تسکین کا سامان بھی فراہم کیا. اللہ تعالیٰ نے جب کان عطا کیا انسان کو تو ذوق سماعت کی تسکین کا سامان بھی فراہم کیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے کر اچاٹ دنیا، بے رونق دنیا نہیں بنائی، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے باغ، ندی، نالے اور جانور، چڑیاں، یہ ساری چیزیں پیدا کی، جسے دیکھ کر آدمی ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان سے جمال، ان کے اندر زینت ہے، خوشنمائی ہے، ان چیزوں میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ویا کہ آنکھ دیا تو آنکھ کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ ان زینت کو دیکھ کر آدمی تسکین کا سامان فراہم کرے، خوش ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کان دیے تو اس کان سے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موسیقی پیدا کی، جھرنے جب گرتے ہیں، ندی نالے جب بہتے ہیں، چڑیاں جو چہکتی ہیں، اس سے ایسی خوبصورت موسیقی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے تو ذوق سماعت کی تسکین کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناک دیے تو ناک کے لیے اس خوشبو کو سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیشتر قسم کے پھول پیدا کیے، گلاب کی خوشبو ایک الگ، رات کی رانی کی خوشبو الگ، اور موگرا کی خوشبو الگ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو کہا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال ہے، زینت ہے، حسن ہے، نمائش ہے. یہ گویا کہ لطیف لوگوں کے لیے، ذوق لطیف رکھنے والوں کے لیے ایک بات یہ. اس کے ساتھ ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے اس میں شوکت ہے جانوروں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ وانی مڑی ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں، سیمی اربن علاقے میں، تو ہم کو اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن آج بھی ہندوستان یا دنیا کی بہت بڑی آبادی کا گزر بسر اس کیٹل فارمنگ پر ہوتا ہے. اور جس کے پاس جتنا اسٹاک ہو، لائف اسٹاک، جس کے پاس جتنی بکریاں ہوں، جتنے بھیڑ ہو، جتنے اونٹ ہو چرانے کے لیے لے جاتا ہے، اتنا اس کا مقام ہوتا ہے. کسی گاؤں کے اندر، کسی قبیلے کے اندر، جس آدمی کے پاس، جس کی فارمنگ میں جتنے زیادہ جانور ہوتے ہیں، اتنا اس کا شوکت ہوتا ہے، اس کی شوکت ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے گاؤں کے اندر. کہا کہ ولکم فیہا جمال، تمہارے لیے شوکت بھی اس کے اندر موجود ہے. ان جانوروں سے تم گویا کہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہو. پھر اس میں ایک جمال یہ بھی ہے، ہی نہ تری ہو نہ ہی نہ تسرہون، جب تم انہیں چرانے کے لیے صبح صبح لے جاتے ہو تو وہ صبح کا منظر، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا گویا کہ سورج اور دھوپ اور چھاؤں کا معاملہ، اور اس میں تم اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور بکریاں بڑی پھرتیلی انداز میں چلتی ہیں چارہ چگنے کے لیے، کتنا پیارا وہ منظر ہوتا ہے. دیکھیں قرآن کیسے منظر کشی کرتا ہے. اور پھر وہ منظر کہ وہی نہ تسرہون، تم واپس جب لوٹ کر آتے ہو تو بکریاں کھا پی کر مست ڈولتی ہوئی، ٹکراتی ہوئی، اور چٹانوں سے کودتی ہوئی اپنے گھروں کی طرف چلتی ہیں، کتنا پیارا وہ منظر ہوتا ہے. کہ فیہا جمال ہی نہ تری ہو نہ وہی نہ تسرہون، کتنا جمال اس کے اندر ہے، کتنی خوشنمائی اس گلے کے اندر ہے، جبکہ چرانے کے لیے تم صبح صبح لے جاتے ہو اور شام میں خوب پیٹ بھرا کر تم واپس لاتے ہو، تو اس میں بھی تمہارے لیے جمال اور زینت ہے. تو یہ چوتھی بات. پانچویں بات یہ کہ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، یہ جانور تمہارے لیے بار برداری کا، لوڈ برداشت کرنے کا بھی یہ گویا کہ فریضہ انجام دیتے ہیں، اور ان جانوروں کے بغیر تم دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اس سوائے اس کے کہ بڑی مشقت سے تم اپنا بوجھ ڈھو کر چل سکتے تھے. یعنی آدمی اگر بوجھ اپنا ڈھو کر چلتا تو جسمانی مشقت بھی ہوتی اور ذہنی اذیت بھی ہوتی اور سفر نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پہلی جو نعمت بیان کی گئی وہ غالباً بکریوں اور بھیڑ کی طرف اشارہ ہے. دوسری جو نعمت بیان کی گئی وہ تحمل اثقالکم، گویا کہ بار برداری کا، بوجھ برداشت کرنے کا کام انجام دیتے ہیں یہ جانور، یہ اونٹوں کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹ پیدا کیا تمہارے لیے اور یہ تمہارا بوجھ لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بغیر تمہارا سفر خوشگوار سفر نہیں ہو سکتا تھا. واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر اونٹ نہ پیدا کیے جاتے تو آدمی کا سفر خوشگوار نہیں ہوتا تھا، وہ چڑچڑا جاتا تھا، وہ مشقت اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتا تھا اور دنیا میں سفر ہی نہیں کرتا تھا. سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سازگار جانور پیدا کیے. ان ربکم لرؤوف رحیم، کہا کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی رحمان ہے، بڑا ہی رؤوف ہے اور بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. اس میں جو بات بتائی گئی، ایک تو بار برداری اور دوسرا ایک سواری کا بھی، یہ چھ فوائد ہیں، پوشاک، خوراک، جمال، شوکت، بار برداری اور سواری، یہ چھ کام جانور آتے ہیں، جانوروں سے تم یہ چھ کام لیتے ہو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑا رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے تمہارے لیے اتنے سب سامان فراہم کیے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کا حق پہچانو، اور حق پہچاننے کے ساتھ اس کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے کے ساتھ اس کی اطاعت گزاری کرو، اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے تمہیں سیدھا راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور تمہیں سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پیدر پہ بھیجے. وہ ایک رسالت کی طرف، توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کی طرف بھی بات مڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یا کہ اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اس نے تمہارے لیے پیدا، تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کر سکو. نمبر تین، ایک تو یہ ہے کہ اس نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، نمبر دو یہ ہے کہ اس نے جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ کیا. انہیں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں ایک اور گروپ، ایک تو بکریوں کا ذکر آیا، اونٹ کا ذکر آیا، اس کے بعد والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اس نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے اور گدھے پیدا کیے، اور ان سے تم اپنا گویا کہ سفر طے کرتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جسے تم جانتے نہیں. یہاں عبداللہ یوسف علی صاحب نے اپنی تفسیر میں جو نقطہ لکھا وہ بڑا پیارا نقطہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بکریوں کا، اونٹ کا، گھوڑوں کا، خچر کا اور گدھوں کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سواری کے لیے اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا رہے گا جسے تم اس وقت جانتے نہیں تھے. گویا کہ قریش کے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے. تو اس کے بعد گھوڑا، خچر جو ہے ویل، گویا کہ کارٹ، یعنی پہیے والوں، گاڑیوں کو کھینچ کر لے جانے والے وہ بنے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں کے ذہن میں بات ڈالی تو انجن پیدا ہوئے، ریل گاڑیاں پیدا ہوئی اور موٹر سائیکلز پیدا ہوئے، اس کے بعد جو ہے فلائٹس پیدا ہوئے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتا ہے سواری کے لیے. تو اس وقت قریش کے لیے اتنی باتیں کافی تھی، گھوڑے، خچر اور گدھے کا تذکرہ. لیکن ایک بات رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک نقطہ رکھ دیا قیامت تک کے لیے، کیونکہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہاری سواری کے لیے، تمہارے حسن کے لیے. گاڑیوں میں بھی حسن ہے، گاڑیوں کے اندر بھی زینت ہے. صرف گاڑی سے آدمی لوڈ ڈھو کر نہیں چلتا، صرف اس سے آدمی سفر نہیں کر سکتا، سفر کرتا، بلکہ اس کے ساتھ حسن بھی ہے، اس کے اندر زینت بھی ہے، نمائش بھی ہے. اسی لیے لوگ گاڑی خریدتے ہوئے ماڈلز دیکھتے ہیں، اس کے اسٹکرز دیکھتے ہیں، اس کے جو ڈیزائن دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لوگ. کیونکہ ہر گاڑی میں، خواہ وہ کار ہو، خواہ وہ موٹر بائک ہو، خواہ وہ ٹو ویلرس ہو، ہر چیز میں گویا کہ اس کا ماڈل دیکھا جاتا ہے، اس میں زینت ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جسے تم نہیں جانتے. اس کے بعد اسے میں نے 3-4 سال پہلے بات بتائی تھی، قرآن کا ایک خاص انداز ہے، یہ گویا کہ اس کا اسلوب ہے، بات کرنے کا اس کا ایک سٹائل ہے. سواری کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، راستوں کی بات کر رہا ہے سفر کے لیے، تو وہیں چل کر بیچ میں ایک بات اپنی بات بیان کر دی اس کی مناسبت سے. وہ یہ ہے کہ جب سواری کا ذکر آ گیا، سفر کا ذکر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے راستہ بتانا. یہ راستہ کون سا ہے؟ گھوڑے، خچر اور گدھے کے ذریعے جو سفر طے کیا جاتا ہے وہ راستہ نہیں، ہدایت کا راستہ. بیچ میں اپنی ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ راستہ بتانا، سیدھا راستہ بتانا یہ اللہ کے ذمہ ہے. وَمِنْهَا جَائِرَ، اور بہت سے غلط راستے ہیں، فکر کے، عمل کے، عقیدے کے، اخلاق کے، بہت سے غلط راستے پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح راستہ بتانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، رسالت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو پیدائش مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن یہ اس کی حکمت نہیں ہے. کائنات میں بگڑی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر، رسول کی بات کو تسلیم کر کے جو شخص ایمان لائے اس کا ایمان معتبر ہے، ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اللہ کے لیے کہ ولو شاء لہداکم اجمعین، سب کو پیدائشی طور پر، اجماعی طور پر اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، یہ کوئی اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نقطہ خاص جیسے میں نے بیان کیا کہ اس کو تخلیص کہتے ہیں قرآن مجید کے اسلوب میں، اس کے طرز بیان میں تخلیص کہا جاتا ہے، کہ جہاں سفر دنیا کا تذکرہ آیا وہیں سفر آخرت کا تذکرہ بھی آ گیا. پھر قرآن مجید اپنی بات کی طرف پلٹتا ہے، اپنے جو احسانات تھے وہ گنا رہا ہے. پہلی بات تو انسان کی پیدائش، دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کی پیدائش، اب تیسری بات یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو لگاتار آسمان سے پانی برساتا ہے، اور وہ پانی جسے تم پیتے ہو، اور وہی پانی جس کے ذریعے سے جھاڑیاں، جنگل اور پودے اگتے ہیں، جسے تم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. یہ توافق بتایا گیا، یہ گویا کہ کو ریلیشن شپ بتایا گیا، آسمان کہاں، زمین کہاں، بارش کہاں، پودے کہاں. لیکن ایک خدا ہے آسمان کا بھی، زمین کا بھی، بارش کا بھی ایک خدا ہے، پودوں کا بھی ایک خدا ہے، انسان کا بھی ایک خدا ہے، جانوروں کا بھی ایک خدا ہے. وہی ایک خدا ہے جس نے حکمت کے تحت پوری کائنات کو انسانوں کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے مسخر کر رکھا ہے، ان کے پیدائش کے لیے، ان کے چارے کے لیے اور ان کی زینت کے لیے ان ساری چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے. گویا کہ وہ جو توافق ہے آسمان اور زمین کے درمیان، ایک خدا کی گویا کہ توحید کی علامت ہے اس کائنات میں، اس بارش میں. اور اس کے بعد کہا کہ اس بارش کے ذریعے سے یمبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والانعام والعناب، کہا کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں تیار کرتا ہے، تمہارے لیے زیتون پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے کھجور پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے انگور پیدا کرتا ہے، اور تمہارے لیے اور بہت سے پھل پیدا کرتا ہے. ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. قرآن کی جو یہ آیتیں ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے، موجودہ امت مسلمہ کے لیے گویا کہ جھنجھوڑ کر کہنے والی آیت ہے کہ امت مسلمہ آج کی ایسی ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اس کے نزدیک گویا کہ غلط کام ہو چکا ہے، غور و فکر کرنے سے منع کیا جاتا ہے، غور و فکر کرنا بند کر دیا گیا. اور امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ یہ قرآن غور و فکر کرنے کی کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بس طوطے کی طرح رٹتے چلے جانے کی کتاب ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آیتیں، یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سا سبق ہے اس کے اندر، بہت سا سامان عبرت اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز یہ کہ پانی سے کھیت اور انگور اور اناج اللہ تعالیٰ نے اگائے. پانچویں چیز اللہ نے یہ بتائی کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار پیدا کیا, دن پیدا کیا, رات کو پیدا کیا. حالانکہ دن اور رات دونوں بالکل ضد ہیں ایک دوسرے کے, لیکن انسان کے لیے دن کی بھی ضرورت ہے, رات کی بھی ضرورت ہے. دن میں وہ معاش کرتا ہے, معاش کی تگ و دو کرتا ہے, اور رات میں جب تھک کر آتا ہے تو رات کی خنقی میں وہ انرجی گین کرتا ہے, وہ سو کر پھر اپنے آپ کو تر و تازہ کرتا ہے تاکہ اگلے دن پھر صبح میں جب وہ معیشت کا کام کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ دو ضد کو پیدا کیا اس نے, دو اپوزٹ چیزوں کو پیدا کیا, لیکن وہ دونوں متضاد چیزیں انسان کے لیے بڑی سازگار ہیں, رات اور دن. اور شمس والقمرہ, اور وہی پروردگار ہے جس نے شمس قمر کو پیدا کیے, اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تاروں کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا. اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, وہاں یتفکرون کہا, یہاں کہا کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے, تعقل اور تعمق کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون, لقوم یتفکرون, لقوم یعقلون, لقوم یذکرون. یہ تینوں کے اندر کیا عرب تھے یہ بھی دیکھ لیجئے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے بہت سی خوبصورت چیزیں پیدا کی, تذکرہ نہیں کیا. کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا, اس کو اینلیس نہیں کیا جا سکتا. اتنی ساری خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. آپ اگر کہیں سفر کریں, کیرلا کا سفر کرنے کا موقع ہو, یا پھر جو ہے آپ پونا سے بامبے کا سفر کرنے جا رہے ہوں, یا پھر بیرونی ممالک کی بہت سی خوبصورت مناظر کا تذکرہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی ایسی خوبصورت چیزیں پیدا کر دی کہ پہاڑ ہیں, ندی ہیں, نالے ہیں, لہلاتی ہوئی کھیتیاں ہیں, گھنے گھنے باغ ہیں, چڑیوں کا چہکنا ہے, رنگ برنگ کے پھول ہیں. یہ ساری چیزیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے مختلف الوان ہوا رنگ برنگ کی خوبصورت اور خوشنما چیزیں تمہارے لیے دنیا میں پھیلا کر رکھ دیں, اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے, سبق حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ تین گویا کہ اسٹیجز ہیں غور و فکر کرنے کے. جو لوئر موسٹ ہے, جو سب سے آسان ترین ہے کہ آدمی تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کائنات سے اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے, یہ فرسٹ اسٹیج ہے. دوسرا اسٹیج ہے کہ غور و فکر کے ساتھ عقل سے کام لے, سمجھ بوجھ سے کام لے. ایک تو یہ کہ صرف دیکھ کر کسی چیز کو سمجھنا, یہ پتا ہے, یہ بوٹا ہے, یہ پھول ہے. دوسری چیز یہ کہ اس پھول کی پنکھڑی میں خدا کی ربوبیت اور اس کی سنائی محسوس کرے, تو یہ گویا کہ عقل سے اس نے کام لیا, تعقل کا کام ہے. اور اس کے بعد اسے دیکھ کر آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے تو گویا کہ اس نے اسے نصیحت بھی حاصل کر لیا. یذکرون, تفکر سب سے پہلا اسٹیج ہے غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنے کے بعد عقل سے کام لینا, گویا کہ انالیسس کرنا, اور انالیسس کرنے کے بعد انفرنس کرنا. یہ تین باتیں سائنس میں بھی آتی ہیں, تو یعنی آبزرویشن, انالیسس اور انفرنس. سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ سائنسی ایجادات میں یہ تینوں پروسیس ہوتے ہیں. پہلے کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں, نیوٹن نے دیکھا کہ آبزرو کیا کہ سیب کو گرتے ہوئے, یہ آبزرویشن ہے. اس کے بعد اس نے انالیسس کیا کہ ہر چیز کیوں گرتی ہے, کیوں اوپر نہیں جاتی. اس کے بعد اس نے انفرنس نکالا کہ اس سے گویا کہ زمین کے اندر کوئی کشش گریویٹی ہے جس کے نتیجے میں ہر اوپر کی چیز نیچے آ کر رہتی ہے. سائنس میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ تین پروسیس ہیں, آبزرویشن کا, انفرنس کا, انالیسس کا اور انفرنس کا. یہ تینوں باتیں یہاں آ گئی. پہلے آبزرویشن, لقوم یتفکرون, اس کے بعد یہ تو آبزرویشن تھا, اس کے بعد انالیسس کرنا, لقوم یعقلون, اور تیسری چیز ہے کہ لقوم یذکرون, جو اس سے راستہ نکالتے ہیں, سبق حاصل کرتے ہیں, انفرنس نکال لیتے ہیں, ان کے لیے اس کائنات میں بڑی نشانی. دیکھیں قرآن مجید کی آیتیں کتنی پیاری ہیں, اور ان سب چیزوں کو بعد کے لوگوں نے سائنسی حقائق میں ڈھال لیا, حالانکہ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ غور و فکر سے کام لیا جائے, پڑھیں ہم اس کو اور جدید انداز میں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا, وہ یہ ہے کہ وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها وترى الفلک مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. پھر سمندر کا تذکرہ کیا, یہ چھٹے نمبر کی گویا کہ اس کی نعمت ہے. اور اس میں چار نقطے بیان کیا, جیسے جانوروں میں چھ چیزیں میں نے بتائی تھیں کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوراک بھی رکھا, پوشاک بھی رکھا, فلاں بھی رکھا, فلاں بھی رکھا, اس طرح سمندر کے اندر چار چیزوں کا تذکرہ. اور باقی اللہ تعالیٰ کی جو بڑی نعمت ہے کہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ویجیٹیشن کے ذریعے سے, پھلوں کے ذریعے سے اور اناج کے ذریعے سے جو غذا انسانوں کے لیے فراہم کر رکھا ہے اسے ختم کر دیا جائے اگر, اور صرف سی فوڈ پر انحصار کیا جائے, صرف سمندر سے حاصل کرنے والے گوشت پر اگر ساری دنیا کے لوگ بھی کھاتے رہیں, تو کہا جاتا ہے کہ کئی سو سال تک انسان اور انسان کی آبادی بچ سکتی ہے. اگر دنیا کی ساری غذا ختم ہو جائے اور صرف سمندر کی غذا پر انسان, پورے انسان, دنیا بھر کے انسان, 600 کروڑ انسان جتنے پائے جاتے ہیں, 6 بلین انسان, سارے انسان اگر صرف سمندری غذا کھانے پر بھی اکتفا کریں, تو کئی سو سال تک یہ سمندر کی غذا ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اتنے وہاں پر مقدار میں سمندر میں اس نے گویا کہ انسان کی غذا کا سامان کیا. کہا کہ وہو الذی سخر البحر, اس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا اس لیے کہ لتاکلوا منہ لحما طریا, تازہ گوشت تم کھاؤ. یہ سی فوڈ کے سلسلے میں کتنے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, اور بعد میں سائنٹسٹ نے اس کو ریسرچ کر کے نکالا واقعی سی فوڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں. سی فوڈ کے بارے میں دو چار باتیں میں آپ کو بتا دوں. یہ چیزیں میں نے گویا کہ ہمارے دوست کے ذریعے سے انٹرنیٹ سے انلوڈ کیا تھا امریکن یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں. یہ سی فوڈ کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کو میں نے جمع کیا ہے. یہاں آپ کے سامنے یاد کروں کہ سی فوڈ گویا کہ سمندر سے حاصل ہونے والی غذا کے کیا فوائد ہیں, یا مچھلی کا گوشت سیدھا سیدھا اگر ہم سمجھنا چاہیں تو مچھلی کے گوشت میں کتنے فوائد ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. انسان جب کام کرتا ہے, بولتا ہے, لکھتا ہے, زندگی میں معاش کی زندگی میں جو دوڑ دھوپ کرتا ہے اس سے آدمی تھکتا ہے, اس کے سیلس ختم ہونے لگتے ہیں, اس کی انرجی ختم ہوتی ہے, تو اسے پھر سے انرجی گین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسے پھر سے قوت ملنی چاہیے, اور قوت ملنے کے لیے وہ کھاتا ہے. اور امینو ایسڈز اسے چاہیے, اور یہ امینو ایسڈز پروٹینز کے اندر پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ. اور جو سمندری جو غذا ہے گویا کہ سی فوڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پروٹین اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اور یہ پروٹین کے اندر امینو ایسڈ ہوتے ہیں. لیکن جب انسان کھاتا ہے مچھلی کے گوشت کو تو اندر کا جو لعاب ہے وہ مچھلی کے گوشت کو توڑ کر پھوڑ کر اس میں سے امینو ایسڈ نکالتا ہے, اور امینو ایسڈ انسان کی تخویے کے لیے, اس کے تغذیے کے لیے, اس کی قوت اور انرجی کے لیے کام آتے ہیں. ویسے انسان کے بدن سے امینو ایسڈ تیار ہوتے ہیں, لیکن نو قسم کے امینو ایسڈ ایسے ہیں جو صرف غذا سے ملتے ہیں, انسانی جسم میں خود سے تیار نہیں ہوتے, اور مچھلی میں وہ سارے کے سارے نو امینو ایسڈ تیار ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ انسانی پروٹین کے لیے سب سے بہترین غذا مچھلی کے شکل میں اس نے ہمارے لیے پیش کیا. اس کے بعد جتنے گوشت انسان کھاتا ہے, بیل کا گوشت ہو کہ بکری کا گوشت, مرغی کا گوشت یا مچھلی کا گوشت, ان سارے گوشت میں آسانی سے ہضم ہونے والا, زود ہضم, ایزیلی ڈائجسٹیبل اگر کوئی گوشت ہے تو مچھلی کا گوشت ہے. بہت آسانی سے ہضم ہوتا ہے اور انسان کو اس سے بدہضمہ نہیں ہوتا, اس سے پرابلم نہیں ہوتا. پھر ہائی کیلوریفک ویلیو, سب سے زیادہ قوت دینے والی غذا, سب سے زیادہ قوت دینے والا اگر کوئی گوشت ہے ان سارے گوشتوں میں تو وہ مچھلی کا گوشت ہے. اس کے سارے ڈیٹیلز آتے ہیں. یہ جو ریڈ میٹ ہے بیل اور بکری کے گوشت سے زیادہ قوت دینے والا گوشت مچھلی کا گوشت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک خاص بات یہ ہے کہ مچھلی کا جو تیل نکالا جاتا ہے اس میں کتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک اومیگا 3 فیٹی ایسڈ, یہ ڈاکٹرز حضرات جو بیٹھے ہوں گے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انسان کو بہت سی بیماریاں آتی ہیں, اس بیماریوں کا علاج ایک اومیگا 3 فیٹی ایسڈ میں ہوتا ہے, اور وہ ایسڈ اس تیل میں نکلتا ہے. مچھلی کے تیل سے یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ نکلتا ہے. اس کے ذریعے سے جو دل کے دھڑکن, ہارٹ سٹروک, ہارٹ ڈیسیزز, آسٹھما, اس طرح کی بہت سی بیماریوں کا علاج مچھلی کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر اس گوشت پر, اس مچھلی کے گوشت پر بہت سا سائنٹسٹ نے بہت سی گفتگو کی ہے. دو روزہ ایک کانفرنس ہوئی تھی انگلینڈ میں, اس پر یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ٹیبلیشن دیا گیا تھا کتنا گوشت کھانا چاہیے. کم از کم اگر ایک انسان ہفتے میں ایک یا دو مچھلی بھی کھائے تو اس کے لیے بہت کافی ہے. وہ ہمارے یہاں مچھلی بحیثیت غذا بہت کم استعمال ہوتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مچھلی کا گوشت اور تر و تازہ گوشت. اور پھر مچھلی کے گوشت سے انسان کو منرل ملتے ہیں, کیلشیم, زنک, آئرن, کاپر, پوٹاشیم اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. اور پھر مچھلی کے گوشت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر چکناہٹ, فیٹ اس کے اندر کم ہوتا ہے, اور کولیسٹرال اس کے اندر کم ہوتا ہے. تو یہ سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے گوشت میں رکھے. تو انسان کو چاہیے کہ اس نعمت سے بھی مستفید ہو, استفادہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور انعام کا تذکرہ کیا, ایک کہ تر و تازہ گوشت کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندری جانور تمہارے لیے پیدا کیے. پھر اس کے بعد منہ ہلیتن تلبسونہا, سمندر سے دوسرا فائدہ تمہارے لیے ہے. سمندر سے پہلا فائدہ تم مچھلی نکالتے ہو, سمندر سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رنگ برنگ کے موتی, مونگے, پتھر, خوبصورت پتھر اور ڈائمنڈ اور کیا کیا نکالتے ہو, اور اسے تم پہنتے ہو, اسے تم استعمال کرتے ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ سمندر میں اس طرح کی بہت سی خوبصورت چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کر دی. تیسری فائدے کی چیز یہ ہے سمندر سے کہ سمندر جو مواج دریا ہے اور پرہول دریا ہوتا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی کو ایسے بنایا کہ اس سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے سیدھے اپنے منزل کی طرف چلتی رہتی ہے کشتی. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کمال ہے کہ کشتی تمہیں سمندروں سے پار کرا کر لے کر نکل جاتی ہے. اور پھر سمندر کا ایک آخری فائدہ یہ بتایا کہ اور بہت سے فضل, جیسے سواری کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اور بہت سی چیزیں پیدا کرتے رہتا ہے, اسی طرح اس وقت قریش کو صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ سمندر سے اور بہت سے فائدے ہیں. کیا کیا فائدے ہیں؟ آدمی نے نیویگیشن سیکھا, اوشنالوجی ایک الگ سبجیکٹ اس میں اسے انسان نے ڈسکور کیا, اس سے گلوبلائزیشن ہوا, لوگوں نے دنیا کے ایک حصے سے دوسری دنیا کا سفر کیا, دوسرے ممالک کا, اس سے دنیا قریب ہوئی اور ایک دوسرے سے آگاہی ہوئی, تجارت اور معیشت میں اضافہ ہوا, اور بہت سے فوائد ہیں سمندر کے. اللہ تعالیٰ نے صرف اجمالاً کہا جیسے جیسے دنیا ترقی کر دی جائے گی سمندر سے اور بہت سے فائدے ملتے جائیں گے. گزشتہ سال آخری رات میں نے جسے بتایا تھا کہ 21ویں صدی کا چیلنج اور اسلام, اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آئندہ صدی میں یا گویا کہ آئندہ 20-25 سال کے بعد جن جن چیزوں پر چار جو فیکلٹیز ہیں, چار انڈسٹریز میں امریکہ اس وقت جو کام کر رہا ہے, آئندہ 25-30 سال کے بعد لوگ اسی میدان میں کام کریں گے. اس میں ایک اسپیس انڈسٹری تھی اور ایک دوسری بات میں نے بتایا تھا اوشنالوجی, فلوٹنگ انڈسٹریز گویا کہ سمندر میں تیرنے والے انڈسٹریز, اور فلوٹنگ ولیجز گویا کہ سمندر کے اندر گاؤں قائم کیے جائیں گے. یہ سب 25-50 سال کے بعد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا, اس کا ذکر بالکل ابہام میں مجبلن کر دیا کہ سمندر میں اور بہت سے فائدے ہیں گویا کہ 21ویں صدی کے بعد. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا 21ویں صدی میں فلوٹنگ انڈسٹری آئیں گے, فلوٹنگ ولیجز آئیں گے, سبمرسڈ ولیجز آئیں گے 21ویں صدی میں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہہ دیا کہ سمندر میں تمہارے لیے اور بہت سے فوائد ہیں اور بہت سی نعمتیں پائی جاتی ہیں. یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو اس لیے دی ہیں لعلکم تشکرون, اللہ تعالیٰ کا شکر اختیار کرو. پھر اس کے بعد ساتویں نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے والقا فی الارض یا رواسیا, وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا. گویا کہ زمین جو حرکت کرتی ہے اس حرکت کرنے کے نتیجے میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور زمین ڈھلک سکتی ہے, لڑک سکتی ہے. تو اسے منضبط کرنے, اسے ریگولیٹ کرنے اور اپنے مدار پر گھمائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ انتمی نبی کو انہارا, اور اس نے تمہارے لیے ندی پیدا کیے, نالے پیدا کیے, اور اس نے تمہارے لیے راستے پیدا کیے. میں نے جیسے پہلے دن بتایا تھا کہ راستے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. عام لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے راستے کتنی بڑی نعمت ہیں, یہ اس وقت محسوس ہوگا جب آدمی سفر کرے. تو اگر یہ راستے نہ معلوم ہو, کہیں بھٹک جائے آدمی کسی منزل کی طرف جانے کے بجائے اس منزل سے دور ہو جائے, تب اسے راستوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ راستے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں سے ہمیں ایک نعمت ہے. یہ راستے کچھ اوریجنل راستے نیچرل گویا کہ اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کیے. ندیوں اور نالوں کے کناروں سے اس زمانے میں راستے پیدا ہوتے تھے. اس پر علی شریعتی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے, بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جتنے سولائزیشن پائے گئے دنیا میں وہ سارے سولائزیشن ندی کے کنارے پائے جاتے تھے. پہلے پہلے انڈس ویلی سولائزیشن ہو یا مصر میں دریائے نیل کی تہذیب ہو, مختلف تہذیبیں دنیا میں جو وجود میں آئیں وہ دریاؤں کے کنارے وجود میں آئی, اور لوگ سفر کرتے تھے دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے ذریعے سے راستہ بتا دیا, یہ کوئی کہ نیچرل راستے ہیں. اسی طرح پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیچرل راستے پیدا کیے. جہاں چٹانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اس میں تو انسان نہیں گزر سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے کسی پہاڑ کو ایسے نہیں بنایا جو انریچبل ہو, پہنچ ہی نہ سکتا, ایسے پہاڑ نہیں بنایا. ہر پہاڑ کو پہنچنے کے قابل بنایا, اس کے لیے راستے پیدا کیے. ہر پہاڑ سے مراد وہ پہاڑ جہاں انسان بسیرا کر سکتا ہو, یہ نہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات ہے, بلکہ جہاں جہاں انسانی آبادیاں ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیچرل راستے پیدا کیے. یہ بھی اس کی بہت بڑی علامت ہے, غور و فکر کرو. یہ خاص کر اس لیے قریش کو بتایا گیا کہ وہ صحرا نشین لوگ تھے, صحرا میں سفر کرتے تھے, راستوں کی قدر ان کو زیادہ معلوم تھی, اس لیے کہ وہ بھٹکتے بار بار تھے. اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, وہ سبل اللہ لکم تہتدون, راستے اس لیے پیدا کیے تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو اور اپنی منزل تک پہنچو. وہ علامات, اور زمین میں اس نے لینڈ مارکس پیدا کیے, یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے. لینڈ مارکس اگر نہیں ہوتے تو انسان دیوانہ ہو جاتا, سفر نہیں کر سکتا. مدراس جانا ہے تو آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اونگ رہے ہیں, جیسے ہی آپ کی نیند تھوڑی دیر کے لیے کھلی آپ نے دیکھا کہ صاحب ایک طرف پہاڑ ہے, ایک طرف ندی ہے, کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی, تو آپ کو معلوم ہے کہ پچے کپم سے گزر رہے ہیں. علامات لینڈ مارکس ہیں. پھر آپ کو اونگ لگے, تھوڑی دور کے بعد آپ چلے, آپ کی آنکھ کھلی, تو آپ نے دیکھا کہ کچھ پہاڑیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, معلوم ہے کہ آپ گڑیادم سے گزر رہے ہیں. یہ علامات, یہ لینڈ مارکس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس کے نتیجے میں انسان سفر طے کرتا ہے, اور سفر طے کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. آپ اگر دلی سے چلیں اور بنگال تک پہنچے تو لینڈ مارکس کی خصوصیت وہاں معلوم ہوگی کہ چٹیل میدان مستے ہیں, زمین تا حد نظر زمین مستے, کہیں اونچ نیچ نہیں, کہیں گھنے درخت نہیں, صرف کھیتیاں ہوں گی. تو سمجھ لیجیے کہ آپ یو پی سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے آپ بہار سے آگے نکلیں گے تب آپ کو کچھ جھاڑیاں, کچھ پہاڑ نظر آئیں گے, اور اس کے بعد جب آپ رات سو کر صبح اٹھیں گے تو ایک دم گھنے باغات سے گزریں گے, ہر طرف ہریالی ہریالی, تو آپ محسوس کریں گے کہ گویا کہ آپ اوریسا سے گزر کر ویسٹ بنگال کی طرف چلے جا رہے ہیں. یہ لینڈ مارکس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, کہیں پہاڑ ہیں, کہیں باغات ہیں, کہیں ندیاں ہیں, کہیں مستے زمین ہے, کہیں چٹیل زمین ہے. یہ لینڈ مارکس کے نتیجے میں انسان کا سفر آسان ہو جاتا ہے. اور ایک اگر لینڈ مارکس نہ ہو تو انسان سفر کرتا چلا جائے گا اور مونوٹونی پیدا ہو جائے گی, تھکان پیدا ہو جائے گی, انسان تھک جائے گا اور سفر نہیں کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے, اس نے تمہارے لیے علامات لینڈ مارکس پیدا کیے. وبالنجم یهتدون, اور لوگ ستاروں سے بھی ہدایت پاتے ہیں, یعنی مطلب راستہ پاتے ہیں. زمین میں تو اللہ تعالیٰ نے علامات پیدا کر دی، ندی کی شکل میں، پہاڑ کی شکل میں، باغوں کی شکل میں، مختلف شکل میں اللہ تعالیٰ نے علامات پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں انسان طے کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، یہ آسانی سے طے کرتا ہے. لیکن صحرا میں کیا کرے گا، سمندری سفر میں کیا کرے گا، جہاں کہ کوئی لینڈ مارک نہیں ہے، تا حد نظر پانی ہی پانی. تو وہاں لینڈ مارک یہ ہے کہ تاروں کے ذریعے انسان ہدایت پاتا ہے، راستہ پاتا ہے. تارے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، راستہ کدھر ہے، کس ملک کی طرف جانا ہے. یہ وجہ کہ تاروں کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو نیویگیشن میں ایسٹرونومی کا بہت استعمال ہوتا ہے، سمندری سفر میں اور صحراؤں کے سفر میں تاروں کا علم، علم النجوم بہت ضروری ہے. اور علم النجوم میں مسلمانوں نے کام کیا، مسلم سائنسدانوں نے کام کیا، یہ ان کی ضرورت تھی قبلہ دریافت کرنے کے لیے، راستے دریافت کرنے کے لیے، اور انہوں نے دنیا کو پتا کیا، تو ان کی یہ ایجاد ہے. اور آج مسلمان اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تاروں کے سلسلے میں، سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کے سلسلے میں کتنے ہم مسائل کا شکار ہیں، جبکہ یہ ہماری ایجاد کردہ سائنس ہے، ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تاروں کے بارے میں، ایسٹرونومی کے بارے میں، ایسٹرو فزکس کے بارے میں مسلمانوں نے بہت زبردست کام کیا تھا اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت لینڈ مارکس، مختلف لینڈ مارکس اس نے، بہت سے علامات کائنات میں، دنیا میں اس نے پیدا کر رکھے ہیں. اس کے بعد فرمایا اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اور جو پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ یعنی تم مشرک لوگ جن خداؤں کو پوجتے ہو، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں. بزرگ لوگ جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. افلا تذکرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کو گننا چاہتا انسان گن نہیں سکتا. کتنی نعمتیں، کیا کیا گنے گا انسان، کہ اسے ایک حقیر نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، جانوروں میں اس نے گرم کپڑے پیدا تیار کیے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے سے غذا کا سامان فراہم کیا، دودھ فراہم کیا، گوشت فراہم کیا، بار برداری کے کام آتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں، حسن و جمال ہے اس کے اندر، زینت اس کے اندر پایا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا، اس کے ذریعے سے جھاڑ جنگل اور پودے اگائے، اللہ تعالیٰ نے زیتون پیدا کیا، انار، انگور اور کھجور کے درخت پیدا کیے. کن کن نعمتوں کے انسان گنے گا؟ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، ہر پتے اور بوٹے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی پائی جاتی ہے، ہر سورج کی سنہری کرن میں انسان اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے، اور ہر پھول کی پنکھڑی میں انسان اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے، سمندر کی ہر مچھلی اور ہر ایک قطرے سے، اور دریا کے ایک پانی کے قطرے سے انسان اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے، اور پھر سفر کے ذریعے سے، سفر کے سارے علامات کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم گنو گے؟ گن نہیں سکتے. اگر گن سکتے ہو تو بارش کے خطروں کو گن لو، اگر گن سکتے ہو تو سورج کی کرنوں کو گنو، اگر گن سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ان جانوروں کے جسم کے بال کو گن سکتے تو گن لو، اگر وہ نہیں گن سکتے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم کیسے گن سکتے ہو؟ شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وہ بھی جانتا ہے تم اعلان کرتے ہو. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہیں، امواتٌ غیر احیاء، مردہ ہیں، بے بس ہیں. یہ گویا کہ تذکرہ ہے ان بزرگوں کی طرف جنہیں لوگوں نے معبود بنا لیا. اس زمانے میں بہت سے بزرگوں کو، گویا کہ قریش کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کو لوگوں نے معبود بنا لیا، عدا، سوہا، یغوث، یعوذ، نصر، اور اس طرح لات، عزا، منات، یہ سارے گویا کہ قریش کے اور عرب کے بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے تھے، ان کو لوگوں نے خدا بنا لیا، کسی کو داتا بنایا، کسی کو اولاد بخشنے والا بنایا، کسی کو دولت دینے والا بنایا، کسی کو غریب نواز بنا لیا، یہ ساری گمراہی لوگوں نے ایجاد کر لی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو، ان ساری کائنات کی علامتوں کو چھوڑ کر تم نے ایسے ایسے خدا بنا لیے جو خالق نہیں، مخلوق ہیں، اور مردہ ہیں، اور بے بس ہیں، اور ان کو خود شعور نہیں، وما یشعرون ایانا یبعثون، انہیں خود معلوم نہیں کہ کب ان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، ان کو خود معلوم نہیں، اور تم ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو. واقعی افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو انسانوں کو گویا کہ اپنا ولی، اپنا کارساز مانتا ہے، اور بزرگوں کی خبروں پر جا کر نیازیں کرنا، چادریں چڑھانا، ان سے منتیں مانگنا، ان سے اپنے دردوں کا مداوا چاہنا، ان سے اپنی مصیبتوں کے لیے پکارنا، فریاد رس سمجھنا، امت مسلمہ کی کتنی بڑی گمراہی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. پانی بڑی میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا، ورنہ ایک بہت بڑی دنیا ایسی ہے جو خبر پرست ہے، جو لوگ اپنے اولیاء اور اپنے بزرگوں سے، شہداء سے، صالحین سے جا کر مانگتے ہیں، اور ان کو خدا بنا لیا، خدا کے تک پہنچنے کا وسیلہ بنا لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری بدبختی کتنی ہے کہ یہ اموات ہیں مردہ ہیں اور غیر احیا زندہ نہیں مردہ ہیں اور بے حس ہیں بے بس مردہ ہیں اور ایسے مردہ کہ انہیں خود شعور نہیں کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ایسے خدا ایسے شرکا کی تم عبادت کرتے ہو. الہکم الہ واحد وہ ایک ہی پروردگار ہے الہ ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ منکر ہیں انکاری ہیں مستکبر ہیں کبر کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ صاحب ایک زمانے سے ہم ان بزرگوں کی پوجا کرتے آئے ہیں. یہ محمد ایک نیا مذہب لایا ہے اور اس کی بات ہم کیسے مان لیں. گویا کہ ان کے پاس حق اور باطل کی تمیز نہیں تھی. اپنی آن اپنی بان اور اپنی شان کو اونچی رکھنا اور رسول کی کسی ایک نئے شخص کی بات مان لیں اور کیسے ہم اپنے باپ دادا اور آبا و اجداد کے بزرگوں کی توہین کر دیں یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ حق جاننے کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف کبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے اور اپنی شان اور اپنی بان باقی رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی گویا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون یہ جو دلائل دل کے اندر چھپاتے اسے بھی جانتا ہے. یہ جو انکار کرتے ہیں رسول کا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہ لا یحب المستکبرین اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں تک بات پہنچی ہے. کل انشاءاللہ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو چیلنجز سامنے پیش کیے گئے ان پر جو اعتراضات اٹھائے گئے اس کا جواب آگے آتا ہے انشاءاللہ. کل وہ ساری باتیں پیش کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کا بھی اور قرآن مجید کا بھی گہرا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کائنات سے بھی ہر پتے اور ہر بوٹے سے اور ہر ذرے سے اور قرآن مجید کی ہر آیت سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی رحمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے. قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ.